ہم اپنے خدا تعالیٰ پر یہ قوی ایمان رکھتے ہیں کہ وہ اپنے صادق بندے کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح اگر وہ آگ میں ڈالا جائے تو وہ آگ اس کو جلا نہیں سکتی۔ ہمارا مذہب یہی ہے کہ ایک آگ نہیں، اگر ہزار آگ بھی ہو تو وہ جلا نہیں سکتی۔ صادق اس میں ڈالا جاوے تو ضرور بچ جاوے گا۔ ہم کو اگر اس کام کے مقابلہ میں جو خدا تعالیٰ نے ہمارے سپرد کیا ہے آگ میں ڈالا جاوے تو ہمارا یقین ہے کہ آگ جلا نہیں سکے گی، اور اگر شیروں کے پنجرے میں ڈالا جاوے تو وہ کھا نہ سکیں گے۔ میں یقیناً کہتا ہوں کہ ہمارا خدا وہ خدا نہیں جو اپنے صادق کی مدد نہ کر سکے، بلکہ ہمارا خدا قادر خدا ہے جو اپنے بندوں اور اس کے غیروں میں مابل امتیاز رکھ دیتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو پھر دعا بھی ایک فضول شے ہے۔ میں سچ سچ کہتا ہوں کہ جو کچھ میں خدا تعالیٰ کے نسبت بیان کرتا ہوں اس کی قوتیں اور طاقتیں اس سے بھی کروڑ در کروڑ درجے بڑھ کر ہیں جن کو ہم بیان نہیں کر سکتے۔ ہمارا ایمان ہے کہ اگر قریش مکہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر آگ میں ڈال دیتے تو وہ آگ ہرگز ہرگز آپ کو جلا نہیں سکتی تھی۔ اگر کوئی ماز اس بنا پر کہ آگ اپنی تاثیر نہیں چھوڑتی انکار کرے تو وہ خبیث اور کافر ہے، کیونکہ خدا تعالیٰ نے جب ان سب دشمنوں کو مخاطب کر کے یہ کہہ دیا فقیدونی جمیعہ سورہ ہود آیت 56، تم سب مکر کر کے دیکھ لو میں اس کو ضرور بچا لوں گا، پھر اگر کوئی یہ وہم بھی کرے کہ آگ میں ڈالتے تو معاذ اللہ جل جاتے، یہ کفر ہے۔ قرآن شریف سچا ہے اور خدا تعالیٰ کے وعدے سچے ہیں۔ وہ کوئی بھی ہیلا اور فریب آپ کی جان لینے کے لیے کرتے اللہ تعالیٰ ضرور ان کے گزم سے محفوظ رکھتا، جیسے کہ محفوظ رکھ کر دکھا دیا۔ خواہ وہ صلیب کا مکر کرتے، خواہ آگ میں ڈالنے کا، غرض کوئی بھی کرتے، آخر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے وعدے کے موافق صادق ثابت ہوتے جیسا کہ ہوئے۔ جس طرف ہم اپنی جماعت کو کھینچنا چاہتے ہیں وہ یہی عظیم الشان مرحلہ خدا شناسی کا ہے، اور ہم یقین رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی آہستہ آہستہ سب کچھ ہو جائے گا۔ فرمایا ہمارے اختیار میں ہو تو ہم فقیروں کی طرح گھر بگھر پھر کر خدا تعالیٰ کے سچے دین کی اشاعت کریں، اور اس ہلاک کرنے والے شرک اور کفر سے جو دنیا میں پھیلا ہوا ہے لوگوں کو بچا لیں۔ اگر خدا تعالیٰ ہمیں انگریزی زبان سکھا دے تو ہم خود پھر کر اور دورہ کر کے تبلیغ کریں، اور اسی تبلیغ میں زندگی ختم کر دیں، ہم مارے ہی جائیں۔ فرمایا یورپ اور دوسرے ملکوں میں ہم ایک اشتہار شائع کرنا چاہتے ہیں جو بہت ہی مختصر ایک چھوٹے سے صفحے کا ہو تاکہ سب اسے پڑھ لیں۔ اس کا مضمون اتنا ہی ہو کہ مسیح کی قبر سری نگر کشمیر میں ہے، جو واقعات صحیحہ کے بنا پر ثابت ہو گئی ہے۔ اس کے متعلق مزید حالات اور واقفیت اگر کوئی معلوم کرنا چاہے تو ہم سے کرے۔ اس قسم کا اشتہار ہو جو بہت کثرت سے صفحہ کا شائع کیا جاوے۔ فرمایا حدیث میں آیا ہے ومن حسن الاسلام ترک و مالا، یعنی ہے یعنی اسلام کا حسن یہ بھی ہے کہ جو چیز ضروری نہ ہو وہ چھوڑ دی جاوے۔ اسی طرح پر یہ پان، حقہ، زردہ، تباکو، افیون وغیرہ ایسی چیزیں ہیں، بڑی سادگی یہ ہے کہ ان چیزوں سے پرہیز کرے، کیونکہ اگر کوئی اور بھی نقصان ان کا بفرض محال نہ ہو تو بھی اس سے ابتلا آ جاتے ہیں اور انسان مشکلات میں پھنس جاتا ہے۔ مثلا قید ہو جاوے تو روٹی تو ملے گی لیکن بھنگ، چرس یا اور منشی اشیاء نہیں دی جائیں گی، یا اگر قید نہ ہو کسی ایسی جگہ میں ہو جو قید کے قائم مقام ہو تو پھر بھی مشکلات پیدا ہو جاتے ہیں۔ عمدہ صحت کو کسی بیہودہ سہارے سے کبھی ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ شریعت نے خوب فیصلہ کیا ہے کہ ان مضر صحت چیزوں کو مضر ایمان قرار دیا ہے، اور ان سب کی سردار شراب ہے۔ یہ سچی بات ہے کہ نشوں اور تقوی میں عداوت ہے، افیون کا نقصان بھی بہت بڑا ہوتا ہے۔ طبی طور پر یہ شراب سے بھی بڑھ کر ہے، اور جس قدر قوا لے کر انسان آیا ہے ان کو ضائع کر دیتی ہے۔ فرمایا منشی الہی بخش اور اس کے دوسرے رفیق اعتراض کرتے ہیں کہ میں بید مشک اور کیوڑا کا استعمال کرتا ہوں یا اور اس قسم کی دوائیاں کھاتا ہوں۔ تعجب ہے کہ حلال اور طیب چیزوں کے کھانے پر اعتراض کیا جاتا ہے۔ اگر وہ غور کر کے دیکھتے اور مولوی عبداللہ غزنوی کی حالت پر نظر رکھتے تو میرا مقابلہ کرتے ہوئے ان کو شرم آ جاتی۔ مولوی عبداللہ کو بیویوں کے استغراق تھا، اس لیے انڈے اور مرغ کثر سے کھاتے تھے، یہاں تک کہ آخر عمر میں شادی کرنا چاہتے تھے۔ میری شہادت مل سکتی ہے کہ مجھے کیوڑا وغیرہ کی ضرورت کس وقت پڑتی ہے۔ میں کیوڑا وغیرہ کا استعمال کرتا ہوں جب دماغ میں اختلال معلوم ہوتا ہے یا جب دل میں تشنج ہوتا ہے۔ خدا واحد لا شریک جانتا ہے کہ بجز اس کے مجھے ضرورت نہیں پڑتی۔ بیٹھے بیٹھے جب بہت محنت کرتا ہوں تو یک دفعہ ہی دورہ ہوتا ہے، بعض وقت ایسی حالت ہوتی ہے کہ قریب ہے کہ غش آ جاوے، اس وقت علاج کے طور پر استعمال کرنا پڑتا ہے، اور اسی لیے ہر روز باہر سیر کو جاتا ہوں۔ مگر مولوی عبداللہ جو کچھ کرتے تھے، یعنی مرغ، انگور، انڈے وغیرہ جو استعمال کرتے تھے، اس کی وجہ کثرت ازدواج تھی اور کوئی سبب نہ تھا۔ انبیاء علیہ السلام ان چیزوں کو استعمال کرتے تھے مگر وہ خدا کے راہ میں فدا تھے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی گھبراتے تھے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی ران پر ہاتھ مار کر کہتے، اے عائشہ ہم کو راحت پہنچا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو سارا جہان دشمن تھا، پھر اگر ان کے لیے کوئی راحت کا سامان نہ ہو تو یہ خدا کی شان ہی کے خلاف ہے۔ یہ خدا تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے کہ جیسے کافور کے ساتھ دو چار مرچیں رکھی جاتی ہیں کہ اڑ نہ جائے۔ اللہ تعالیٰ جو کام کرتا ہے، جو کچھ کرتا ہے، وہ تعلیم اور تربیت کے لیے کرتا ہے، چونکہ شوکت کا زمانہ دیر تک رہتا ہے، اور اسلام کی قوت اور شوکت صدیوں تک رہی اور اس کے فتوحات دور دراز تک پہنچے۔ اس لیے بعض عامکوں نے سمجھ لیا کہ اسلام جبر سے پھیلایا گیا ہے، حالانکہ اسلام کی تعلیم ہے لا اکراہ فی الدین، البقرہ آیت 257۔ اس امر کی صداقت کو ظاہر کرنے کے لیے کہ اسلام جبر سے نہیں پیدا، اللہ تعالیٰ نے خاتم الخلفاء کو پیدا کیا، اور اس کا کام یز الحرب رکھ کر دوسرا یزیرہ علی الدین کل ہی قرار دیا، یعنی وہ اسلام کا غلبہ میرا لے عارقہ پر حجت اور براہین کے ذریعے سے قائم کرے گا اور جنگ و جدال کو اٹھا دے گا۔ وہ لوگ سخت غلطی کرتے ہیں جو کسی خونی مہدی اور خونی مسیح کا انتظار کرتے ہیں۔ اسلام کا سب سے بڑا اور عظیم الشان معجزہ جس کی نظیر کہیں نہیں مل سکتی، وہ اس کی حقانیت اور روشنی ہے۔ وہ کسی اور صداقتیں اسلام میں موجود ہیں، ہر ایک پہلو سے کامل، سب کے حملوں کا جواب دیتا ہے اور دوسروں پر ایسا حملہ کرتا ہے کہ اس کا جواب نہیں ہو سکتا۔ فرمایا ہر ایک شخص چاہتا ہے کہ اس کی عمر دراز ہو، لیکن بہت ہی کم ہیں وہ لوگ جنہوں نے کبھی اس اصول اور طریق پر غور کی ہو جس سے انسان کی عمر دراز ہو۔ قرآن شریف نے ایک اصول بتایا ہے، وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، الرعد آیت 18۔ یعنی جو نفع رساں وجود ہوتے ہیں ان کی عمر دراز ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو درازی عمر کا وعدہ فرمایا ہے جو دوسرے لوگوں کے لیے مفید ہیں، حالانکہ شریعت کے دو پہلو ہیں، اول خدا تعالیٰ کی عبادت، دوسرے بنی نوع سے ہمدردی، لیکن یہ پہلو یہاں اس لیے اختیار کیا ہے کہ کامل عابد وہی ہوتا ہے جو دوسروں کو نفع پہنچائے۔ پہلے پہلو میں اول مرتبہ خدا تعالیٰ کی محبت اور توحید کا ہے، اس میں انسان کا فرض ہے کہ دوسروں کو نفع پہنچائے، اور اس کی صورت یہ ہے ان کو خدا کی محبت پیدا کرنے اور اس کی توحید پر قائم ہونے کی ہدایت کرے، جیسے کہ وہ تواصو بالحق سے پایا جاتا ہے۔ انسان بعض اوقات خود ایک امر کو سمجھ لیتا ہے لیکن دوسرے کو سمجھانے پر قادر نہیں ہوتا، اس لیے اس کو چاہیے کہ محنت اور کوشش کر کے دوسروں کو بھی فائدہ پہنچاوے۔ ہمدردی خلائق یہی ہے کہ محنت کر کے، دماغ خرچ کر کے ایسی راہ نکالے کہ دوسروں کو فائدہ پہنچا سکے۔ عمر دراز ہو. اما ما ينفع الناس کے مقابل پر ایک دوسری آیت ہے جو دراصل اس وسوسے کا جواب ہے کہ عابد کے مقابل نفع رساں کی عمر زیادہ ہوتی ہے اور عابد کی کیوں نہیں ہوتی. اگرچہ میں نے بتایا ہے کہ کامل عابد وہی ہو سکتا ہے جو دوسروں کو فائدہ پہنچائے, لیکن اس آیت میں اور بھی صراحت ہے, اور وہ آیت یہ ہے, قل ما یعبأ بكم ربی لولا دعاؤکم, الفرقان آیت 78. یعنی ان لوگوں کو کہہ دو کہ اگر تم لوگ رب کو پکارا نہ کرو تو تمہارا تو میرا رب تمہاری پرواہی کیا کرتا ہے. یہ دوسرے الفاظ میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ عابد کی پرواہ کرتا ہے, وہ عابد زاہد جس کی نسبت کہا جاتا ہے کہ وہ بنوں اور جنگلوں میں رہتے اور تارک و دنیا تھے, ہمارے نزدیک وہ بودے اور کمزور تھے, کیونکہ ہمارا مذہب یہ ہے کہ جو شخص اس حد تک پہنچ جاوے کہ اللہ اور اس کے رسول کی کامل معرفت ہو جاوے وہ کبھی خاموش رہ سکتا ہی نہیں, وہ اس ذوق اور لذت سے سرشار ہو کر دوسروں کو اس سے آگاہ کرنا چاہتا ہے. فرمایا یقین ایک ایسی شے ہے جو انسان کو ایک قوت اور شجاعت عطا کرتا ہے. یہ یقین معلومات سے بڑھتا ہے, اور جب معلومات وسیع ہوں تو یقین کی قوت سے ایک متعدد اپنے افسر کے سامنے اپنے مقصد کو بیان کرنے سے نہیں ڈرتا, لیکن اگر معلومات کم ہوں تو یقین میں بھی ایک قسم کی کمزوری ہوگی, اور پھر خواب افسر بھی ہو تو اسے بھی دبنا پڑتا ہے. یہ صحیح بات ہے کہ زندگی اور طاقت تب پیدا ہوتی ہے جب پورا علم ہو, اس وقت انسان اپنے آپ کو مشکلات میں ڈالتا ہوا بھی پرواہ نہیں کرتا. جیسے صحابہ جو یقین اور معرفت کے نور سے بھر کر دل میں قوت اور شجاعت رکھتے تھے, وہ بادشاہوں کے سامنے کس دلیری سے جا بولے. یقین ایسی چیز ہے جو موت کو بھی آسان کر دیتا ہے, اسی لیے شہادت کی موت سہل اور آسان ہے. اگر ایک پکے مسلمان کو قتل کی دھمکی دی جاوے تو وہ قتل اس کو سہل معلوم ہوگا. یقین ایک روحانی مسکن ہے, شہادت کے موت والا دنیا اور طول عمل کو طاق پر رکھ دیتا ہے. غرض انسان کو یقین حاصل کرنا چاہیے اس سے پہلے کہ وہ فلسفہ اور طبعیات میں ترقی کرے. ایک خاندی حکمت یونانیاں حکمت ایمانیاں راہ ہم دیکھاں, جس نے حکمت ایمان نہیں پڑھی وہ مردہ پرستی رہا. جو جو انسان بوڑھا ہوتا جاتا ہے دین کی طرف بے پرواہی کرتا جاتا ہے. یہ نفس کا دھوکہ اور سخت غلطی ہے جو موت کو دور سمجھتا ہے. موت ایک ایسا ضروری امر ہے کہ اس سے کسی صورت میں بچ نہیں سکتے, اور وہ قریب ہی قریب ہے. ہر ایک نیا دن موت کے زیادہ قریب کرتا جاتا ہے. میں نے دیکھا ہے کہ بعض آدمی اوائل عمر میں بڑے نرم دل تھے, لیکن آخری عمر میں آ کر سخت ہو گئے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ نفس ٹھوکا دیتا ہے کہ موت ابھی بہت دور ہے, حالانکہ بہت قریب ہے. موت کو قریب سمجھو تاکہ گناہوں سے بچو. خدا تعالی کے فضل و کرم کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا. انسان اگر سچے دل سے اخلاص لے کر رجوع کرے تو وہ غفور و رحیم ہے اور توبہ قبول کرنے والا ہے. یہ سمجھنا کہ کس کس گناہگار کو بخشے گا, خدا تعالیٰ کے حضور سخت گستاخی اور بے ادبی ہے. اس کی رحمت کے خزانے وسیع اور لا انتہا ہیں, اس کے حضور کوئی کی کمی نہیں ہے, اس کے دروازے کسی پر بند نہیں ہوتے. انگریزوں کی نوکریوں کی طرح نہیں کہ اتنے تعلیم یافتہ کو کہاں سے نوکریاں ملیں. خدا کے حضور جس قدر پہنچیں گے سب اعلیٰ مدارج پائیں گے, یہ یقینی وعدہ ہے. وہ انسان بڑے بدقسمت اور بدبخت ہے جو خدا تعالیٰ سے مایوس ہو اور اس کی نظر کا وقت غفلت کی حالت میں اس پر آ جاوے, بے شک اس وقت دروازہ بند ہو جاتا ہے. 14 جون 1902. یاد رکھو, لغزش ہمیشہ نادان کو آتی ہے. شیطان کو جو لغزش آئی وہ علم کی وجہ سے نہیں بلکہ نادانی کی وجہ سے آئی. اگر وہ علم میں کمال رکھتا تو لغزش نہ آتی. قرآن شریف میں علم کی مذمت نہیں بلکہ انما یخش اللہ من عباد العلماء, فاطر آیت 29 لکھا ہے, اور نہیں ملا خطرہ ایمان مثل مشہور ہے. بس میرے مخالفوں کو علم نے ہلاک نہیں کیا بلکہ جہالت نے. پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا قل رب زدنی علما طہٰ، آیت 115. پس اگر علم کوئی معمولی اور چھوٹی سی چیز ہوتی تو یہ دعا آپ کو تعلیم نہ کی جاتی. اور پھر فرمایا میں یہ ہوتے حکمت فقد اوتی خیر کثیرہ، البقرہ آیت 270. غرض ساری سعادتیں علم صحیح کی تحصیل میں ہیں. یہ جس قدر لوگ نصرانی ہوئے ہیں وہ جہالت کے سبب سے ہوئے، اگر علم کامل ہوتا تو انسان کو خدا نہ بناتے. خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ جہنمی کہیں گے لو کنا نسما او ناقل ما کنا فی اصحاب السعیر، ما کنا فی اصحاب السعیر، الملک آیت 11. یہ جو کہتے ہیں کہ العلم الحجاب الاکبر، یہ غلط ہے. الجہل الحجاب الاکبر، علم نور ہے وہ حجاب نہیں ہو سکتا، بلکہ جہالت حجاب اکبر ہے. خدا کا نام علیم ہے. اور پھر قرآن میں آیا الرحمن وعلم القرآن، اس لیے ملائکہ نے کہا لا علم لنا الا ما علمتنا، البقرہ آیت 33. مختصر یہ کہ یاد رکھو کہ ساری زہریں نادانی میں ہیں. جہالت سچ مچ ایک موت ہے. تمام اطباء اور ڈاکٹر اور دوسرے لوگ جو غلطی کھاتے ہیں وہ قصور علم کی وجہ سے کھاتے ہیں. انبیاء علم لے کر آتے ہیں. جب دنیا میں ظلمت چھا جاتی ہے اور مخلوق شیطان ہو جاتی ہے اور خدا تعالیٰ سے کوئی تعلق نہیں رہتا، اس وقت اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو تجدید کے لیے بھیجتا ہے. موت کے متعلق ایک دن حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا موت سے نہیں ڈرنا چاہیے، موت سے نہیں ڈرنا چاہیے مگر خدا کے غضب سے بچنا چاہیے، کیونکہ موت تو بہرحال آنے والی ہے. موت نہیں ٹلتی مگر جو خدا کے دین کے خادم ہوں، اعلیٰ کلمت اللہ چاہتے ہوں، ان کی عمر دراز کی جاتی ہے. جو اپنی زندگی کھانے پینے تک محدود رکھتے ہیں ان کا خدا ذمہ دار نہیں ہے. موت مومن کے لیے خوشی کا باعث ہے کیونکہ وہ ایک مرکب ہے جو دوست کو دوست کے پاس پہنچاتی ہے. قرب الہی کے اصول کی دو چیزیں ہیں، اول سچا ایمان، دوم اعمال صالحہ. عیسائی مذہب میں دونوں باتیں نہیں ہیں. اصول ایمان کی جگہ کفارہ نے لے لی اور اس کے ساتھ ہی اعمال صالحہ حذف ہوئے کیونکہ ضرورت نہ رہی. فرمایا عبادات کے دو حصے تھے، ایک وہ جو انسان اللہ تعالیٰ سے ڈرے، جو ڈرنے کا حق ہے. خدا تعالیٰ کا خوف انسان کو پاکیزگی کے چشمے کی طرف لے جاتا ہے اور اس کی روح گداز ہو کر الوہیت کی طرف بہتی ہے اور عبودیت کا حقیقی رنگ اس میں پیدا ہو جاتا ہے. دوسرا حصہ عبادت کا یہ ہے کہ انسان خدا سے محبت کرے، جو محبت کرنے کا حق ہے. اس لیے فرمایا ولد البقرہ آیت 66. اور دنیا کی تمام محبتوں کو غیر فانی اور آنی سمجھ کر حقیقی محبوب اللہ تعالیٰ ہی کو قرار دیا جاوے. یہ دو حق ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنی نسبت انسان سے مانگتا ہے. ان دونوں قسم کے حقوق کے ادا کرنے کے لیے یوں تو ہر قسم کی عبادت اپنے اندر ایک رنگ رکھتی ہے، مگر اسلام نے دو مخصوص صورتیں عبادت کی اس کے لیے مقرر کی ہوئی ہیں. خوف اور محبت دو ایسی چیزیں ہیں کہ بظاہر ان کا جمع ہونا بھی محال نظر آتا ہے. ایک شخص جس سے خوف کرے اس سے محبت کیوں کر سکتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کا خوف اور محبت ایک الگ رنگ رکھتی ہے. جس قدر انسان خدا کے خوف میں ترقی کرے گا اسی قدر محبت زیادہ ہوتی جاوے گی، اور جس قدر محبت الہی میں ترقی کرے گا اسی قدر خدا تعالیٰ کا خوف غالب ہو کر بدیوں اور برائیوں سے نفرت دلا کر پاکیزگی کی طرف لے جائے گا. بس اسلام نے ان دونوں حقوق کو پورا کرنے کے لیے ایک صورت نماز کی رکھی جس میں خدا کے خوف کا پہلو رکھا ہے اور محبت کی حالت کے اظہار کے لیے حج رکھا ہے. خوف کے جس قدر یہ ارکان ہیں وہ نماز کے ارکان سے بخوبی واضح ہیں کہ کس قدر تذلل اور اقرار عبودیت اس میں موجود ہے. اور حج میں محبت کے سارے ارکان پائے جاتے ہیں. بعض وقت شدت محبت میں کپڑے کی بھی حاجت نہیں رہتی. عشق بھی ایک جنون ہوتا ہے، کپڑوں کو سنوار کر رکھنا یہ عشق میں نہیں رہتا. سیالکوٹ میں ایک عورت ایک درزی پر عاشق تھی، اسے بتیرا پکڑ کر رکھتے تھے، وہ کپڑے پھاڑ کر چلی آتی تھی. غرض یہ نمونہ جو انتہائی محبت کے لباس میں ہوتا ہے وہ حج میں موجود ہے. سر مڈایا جاتا ہے، دوڑتے ہیں، محبت کا بوسہ رہ گیا وہ بھی ہے. جو خدا کے ساری شریعتوں میں تصویر زبان میں چلایا ہے. پھر قربانی میں بھی کمال عشق دکھایا ہے. اسلام نے پورے طور پر ان حقوق کی تکمیل کی تعلیم دی ہے. نادان ہے وہ شخص جو اپنے نابینائی سے اعتراض کرتا ہے. 1 اگست سن 1902، بعد نماز مغرب حضرت مسیح موعود حسب معمول تشریف فرما ہوئے. سید ناصر شاہ صاحب جموں سے تشریف لائے تھے، کئی سال بعد آئے تھے، وہ پاؤں دبانے لگے. آپ نے فرمایا کہ آپ بیٹھ جائیے. سید صاحب جوش ارادہ اور حسن عقیدت کی وجہ سے چاہتے تھے کہ دیر تک قدم مبارک کو دباتے رہیں. آپ نے پھر کمال لطف اور پیار سے فرمایا کہ آپ بیٹھتے ہیں. الامر و فوق الادب یہ سن کر سید صاحب اوپر شاہ نشین پر بیٹھ گئے. جناب مولوی عبد الکریم صاحب نے استفسار کیا کہ آج جناب نے کیا لکھا ہے. مولانا ممدوح کے غرض اس قسم کے استفسار سے ماس ایک تحریر کرنا ہوتی ہے کہ حضرت امام کچھ بطور خلاصہ بیان فرمائیں. حضرت اقدس نے فرمایا، آج تو میں پچھلا مسودہ دیکھتا رہا کیونکہ کاتب لکھ رہا ہے. اس پر مولوی عبد الکریم صاحب نے پھر قصیدوں کی بابت جو حضرت حجت اللہ اس کتاب کے ساتھ منظم فرمائیں گے فرمایا، وہ آخر میں لگائے جائیں گے، نثر میں اس کے تداخل کی ضرورت نہیں، اس لیے بعد ہی میں ان کو پورا کروں گا. پھر فرمایا، فیصلہ بہت ہی آسان تھا اگر یہ لوگ فیصلہ کرنے والے ہوتے. اب ان کو کیا معلوم ہے کہ جب میں عربی لکھتا ہوں تو کس طرح افواج کی طرح الفاظ اور فقرے سامنے کھڑے ہوتے ہیں. ہاں ان کو پتہ لگ جاتا کہ اگر یہ مقابلہ کرتے اور کچھ لکھنے کے لیے قلم اٹھاتے. یہ جو سرخے کا بیہودہ الزام لگاتے ہیں، ہماری طرف سے ان کی اجازت ہے کہ ساری دنیا کی کتابوں سے سرخہ کر لیں، مگر جب علمی مضمون کو ادا ہی نہیں کر سکتے اور معارف سے آگاہ ہی نہیں تو نرے الفاظ اور جملوں کے سرخے سے کیا ہوگا. الفاظ کے معنی کے تابع علمی رنگ میں کسی مضمون کو یہ لوگ ہرگز نہیں لکھ سکتے. یہ تو وہی مثال ہے کہ ایک شخص معمار ہو اور اینٹیں چرا کر جمع کر لیں اور بس، مگر ماس اینٹیں چرانے سے تو عمارت تیار نہیں ہو سکتی. سرخے کا الزام تو حریری پر بھی لگایا گیا. یہ لوگ الفاظ کی تتبع کرتے ہیں، مضمون کا نہیں کر سکتے. چنانچہ حریری کی بابت بھی مشہور ہے کہ جب اسے ایک اظہار لکھنے کے لیے کہا گیا تو نہ لکھ سکا. یہ قرآن شریف ہی کا معجزہ ہے کہ عبارت بھی فصیح و بلیغ ایسی ہے کہ اس کی نظیر نہیں مل سکتی، اور مضامین بھی عالی اور علمی ہیں. اس پر مولانا مولوی عبد الکریم صاحب نے عرض کی کہ حضور ایک بار میرے دل میں خیال آیا کہ میں کوشش کر کے مقامات حریری کی طرح مسجع عبارت میں فرضی قصے لکھ سکتا ہوں. آخر یہ بات کھل گئی کہ الفاظ اپنے آراز کے ماتحت کر کے افسانے لکھ لینے آسان ہیں، مگر حقائق و معارف اور واقعات فصیح و بلیغ اور واقعات فصیح و بلیغ عبارت میں لکھنا قریب کمال ہے. فرمایا، یہی تو معجزہ قرآن شریف کا ہے. پھر اسی سلسلہ کلام میں مزید فرمایا کہ فیصلہ کی کیسی آسان رات تھی. یہ جو مشہور کرتے ہیں کہ گولڑی کے مقابلے میں لاہور نہ آئے، ہم نے کہا تھا کہ تفاول کے طور پر قرآن کہیں سے کھول کر اس کی تفسیر بالمقابل لکھنی چاہیے. اس کا جواب اس وقت گولڑی نے یہ دیا کہ پہلے عقائد پر تقریر کر کے مولوی محمد حسین کا فیصلہ مان لو، اگر وہ یہ کہہ دے کہ یہ عقیدہ غلط ہے تو مان میرے یاد پر بیعت کر لو، پھر تفصیل لکھو. اب بتاؤ یہ کیا فیصلہ ہوا. اس پر کہتے ہیں کہ لاہور نہیں آئے. حضرت حکیم الامت نے سید علی حائری لاہوری شیعہ کے رسالے کا ذکر کیا کہ اس میں حضرت امام حسین کی فضیلت پر بحث کرتے ہوئے لکھا ہے کہ 12 امام نور الہی سے پیدا ہوئے تھے، جس کا ظاہری ثبوت یہی ہے کہ ان کا سایہ نہ تھا، پس وہ نور الہی سے بنے تھے، پھر ان پر کسی کو فضیلت کیسی. اور پھر لکھا ہے کہ قرآن شریف کی 14 منزلیں ہیں، یہ تقسیم اپنے طور پر کی ہے کہ لوح محفوظ پر آیا، پھر جبریل کے پاس الاحد الفیاض. اس پر حضرت حجت اللہ نے فرمایا، کیا 14ویں منزل یہ نہیں لکھی کہ آخر حضرت عثمان کے پاس محرم مبدل ہو گیا؟ 14ویں منزل تو ان کے اعتقاد کے مطابق یہی ہوگی. اور مدینہ منورہ سے کربلا 14 منزل ہیں، اس سے حضرت حسین کی فضیلت قرآن سے ثابت ہو گئی. غرض اس قسم کے لغویات اس میں بھرے ہیں, اور ایک جگہ باپ کی کتاب ہی ثبوت کے لیے کافی قرار دی گئی, اور ایک مقام پر لکھا ہے کہ غایت المقصود پڑھ کر اتنے ہزار مرزائی مومن ہو گئے. اس پر مفتی محمد صادق صاحب نے عرض کی کہ گولڈی کہتا ہے کہ میری کتاب پڑھ کر اتنے ہزار نے توبہ کی. یہ عجیب بات ہے کہ ایک طرف تو تعداد کم بتاتے ہیں اور پھر ہزاروں نکل کر ان میں بھی شامل ہو جاتے ہیں اور ختم نہیں ہوتے. حضرت حجت اللہ نے ہنس کر فرمایا, یہ عجیب حساب ہے جو سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کا کیا نام رکھا جاوے, اربا ہے یا کیا, کہ جس قدر کام ہوتے جاویں وہ بڑھتے جاویں. حضرت اقدس نے ضمناً ایڈیٹر الحکم سے خطاب کر کے اشاعت و سنہ کے متعلق دریافت فرمایا کہ ابھی شائع ہوا یا نہیں. عرض کی گئی کہ اشتہار اشاعت کے بعد کچھ معلوم نہیں ہوا. اسی ضمن میں دہلی کے ایک پنجابی کاتے والے اخبار کا ذکر ایڈیٹر نے کیا کہ اس میں ایک نوٹ لکھ کر گویا 18 مختلف مقامات پر نالش کی دھمکی دی ہے. پھر ماسٹر عبد الرحمان صاحب نے ایک لڑکے کا خواب بتلایا. اس پر حضرت اقدس نے فرمایا, ہر شخص کے خواب اس کی ہمت اور استعداد کے موافق ہوتی ہے. مبرین نے یہی لکھا ہے. ضمناً میاں جان محمد صاحب مرحوم امام مسجد قادیان کے ایک رویہ کا تذکرہ فرمایا. پھر فرمایا, خدا تعالیٰ کا فیضان ظرف اور استعداد کے موافق ہوتا ہے. خدا تو ایک ہی ہے, لیکن جیسے روشنی صاف اور روشن چیز پر جیسے شیشہ ہے بہت صفائی سے پڑتی ہے, اسی طرح پر خدا تعالیٰ کے فیضان کا حال ہے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت بہت بلند تھی, اس لیے قرآن شریف جیسا کلام آپ پر نازل ہوا. قرآن شریف میں خدا تعالیٰ کی صاف تصویر نظر آتی ہے اور کتابوں میں دھندلی سی روشنی پڑتی ہے. مسیح کو دیکھ لو کہ اسرائیل کی قومی پیش نظر ہے, مگر قرآن شریف کسی خاص قوم کو خطاب نہیں کرتا, شروع ہی سے الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیسی بلند ہمت اور عام دعوت ہے کہ کہتے ہیں, یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا, الاعراف آیت 168. مگر انجیل میں اسرائیل ہی کا ذکر ہے, جو پیشگوئیاں ہیں وہ بھی انہی کے متعلق ہیں. اور خدا کے مزداق وعدوں کے مزداق اپنی قوم کو سمجھ کر تمام قوموں سے بے تعلق اور غافل ہو گئے, اور خدا کے وعدوں کے افاقی آخری منزل اسی دنیا کو خیال کر کے قیامت سے بے خبر اور بے تیرے منکر ہو گئے. اور فرمایا, ہمت بلند ہونی چاہیے, چنانچہ لکھا ہے, ہمت بلندار کے داور داور کردگار. ان باتوں میں اذان ہو گئی. حضرت امام علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے لیے اٹھے اور بعد نماز تشریف لے گئے. انبیاء کی فرمایا, انبیاء کی باعث کی اصل غرض یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر ایسا ایمان پیدا کریں جو اعمال صالحہ سے قوت عطا کرتا ہے اور گناہ سوز فطرت پیدا کرتا ہے. کیونکہ اعمال صالحہ کبھی نہیں ہو سکتے جب تک اللہ تعالیٰ پر سچا ایمان اور معرفت پیدا نہ ہو, اور ہر ایک عمل معرفت صحیح اور عرفان کامل کے بعد اعمال صالحہ کی مد میں آتا ہے. لوگ جو کچھ اعمال صالحہ کرتے ہیں, یہ صدقات و خیرات کرتے ہیں, یہ رسم اور عادت کے طور پر کرتے ہیں, اس معرفت کا نتیجہ نہیں ہوتے جو ایمان اللہ کے بعد پیدا ہوتی ہے. کیونکہ دنیا کی نیکیاں اور بظاہر اعمال صالحہ رسم اور عادت کے طور پر ہوتے ہیں, اور دنیا خدا شناسی اور خدا رسی کے مقاموں سے دور ہوتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرماتا ہے جو آ کر دنیا کو خدا تعالیٰ پر ایمان لانے کی حقیقت سے آگاہ کرتے ہیں. خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے, ما ينفع الناس ويمكث في الارض, الراد آیت 18. حقیقت یہی ہے کہ جو شخص دنیا کے لیے نفع رساں ہو اس کی عمر دراز کی جاتی ہے. اس پر جو یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر چھوٹی تھی, یہ اعتراض صحیح نہیں ہے. اول اس لیے کہ انسانی زندگی کا اصل منشا اور مقصد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حاصل کر لیا. آپ دنیا میں اس وقت آئے جبکہ دنیا کی حالت بتباہ مسلح کو چاہتی تھی, اور پھر آپ اس وقت اٹھے جب پوری کامیابی اپنی رسالت میں حاصل کر لی. الیوم اکملت لکم دینکم کے صدا کسی دوسرے آدمی کو نہیں آئی. اور اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا, پوری کامیابی کا نظارہ
اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ اب جس حال میں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورے طور پر کامیاب ہو کر اٹھے، پھر یہ کہنا کہ آپ کی عمر تھوڑی تھی سخت غلطی ہے۔ اس کے علاوہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے برکات اور فیوز ابدی ہیں، اور ہر زمانے میں آپ کے فیوز کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اس لیے آپ کو زندہ نبی کہا جاتا ہے، اور حقیقی حیات آپ کو حاصل ہے۔ طول عمر کا جو مقصد تھا وہ حاصل ہو گیا، اور اس آیت کے موافق آپ ابد الآباد کے لیے زندہ رہے۔ فرمایا، مسیح علیہ السلام کی وفات پر دو زبردست گواہیاں علاوہ اور گواہوں کی شہادت کے موجود ہیں، جن کا انکار ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اول، خدا تعالیٰ کی شہادت، جیسے یا عیسیٰ انی متوفی کا و رافع کا الیہ، آل عمران آیت 56۔ اور پھر دوسری شہادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کی ہے، آپ نے یحییٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت مسیح کو دیکھا۔ اب ان دو گواہوں کے خلاف یہ کہنا کہ وہ زندہ ہے کہاں تک صحیح ہو سکتا ہے؟ رجوع کا لفظ صعود کے بعد ہوتا ہے۔ پھر جو لوگ مسیح کے ماں وجود عنصری آسمان پر چڑھنے کا ثابت کرتے ہیں، ان کا فرض ہے کہ وہ مسیح کا رجوع ثابت کریں، کیونکہ نزول کے لیے صعود لازم نہیں ہے۔ فرمایا، حدیث میں آیا ہے کہ صوم و صلات سے درجہ نہیں ملتا، بلکہ اس بات سے جو انسان کے دل میں ہے، یعنی صدق و وفا۔ خدا یہی چاہتا ہے کہ عمل صالح ہو اور اس کا اخفاء ہو، ریاکاری نہ ہو۔ صدق بڑی چیز ہے، اس کے بغیر عمل صالح کی تکمیل نہیں ہوتی۔ خدا تعالیٰ اپنی سنت نہیں چھوڑتا، اور انسان اپنا طریق نہیں چھوڑنا چاہتا، اس لیے فرمایا ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، العنکبوت آیت 70۔ خدا تعالیٰ میں ہو کر جو مجاہدہ کرتا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ اپنی رائے کھول دیتا ہے۔ فرمایا، بت پرست بھی وجودیوں کی طرح اپنے بتوں کو مظاہری مانتے ہیں۔ قرآن شریف اس مذہب کی تردید کرتا ہے، وہ شروع ہی میں یہ کہتا ہے، الحمدللہ رب العالمین، اگر مخلوق اور خالق میں کوئی امتیاز نہیں بلکہ دونوں برابر اور ایک ہیں تو رب العالمین نہ کہتا۔ اب عالم تو خدا تعالیٰ میں داخل نہیں، کیونکہ عالم کے معنی ہیں ما یعلم بہ، اور خدا تعالیٰ کے لیے لا تدرک الابصار، الانام آیت 104۔ موجودات کو جو وہ عین اللہ کہتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ قرآن شریف نے عین اور غیر کی کوئی بحث نہیں کی۔ محی الدین ابن عربی سے جو منسوب کرتے ہیں کہ اس نے لکھا ہے کہ الحمدللہ الذی خلق الاشیاء وهو عینها، یہ بات صحیح ہے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے، لا تقفو ما لیس لک بہ علم، سورہ بنی اسرائیل آیت 37۔ جب انسان کو کچھ خبر نہیں، پھر بتاؤ کہ غیب کہاں رہی؟ یہ تو پکی بات ہے کہ صفات کسی چیز کے اس سے الگ نہیں ہوتے، خواہ وہ کہیں چلی جاوے۔ پانی کو خلندن لے جاؤ، آخر وہ پانی رہے گا۔ جب انسان خدا ہو تو اس کی صفات اسے کیوں الگ ہونے لگی، خواہ کیسی حالت میں ہوں؟ استحالہ کے ساتھ اس کے صفات معدوم ہو جاتے ہیں۔ ہر ایک چیز کا بقا تو اس کے صفات ہی کے ساتھ ہے۔ اگر ایک پھول کے صفات اس کے ساتھ نہیں تو وہ پھول کیوں کر ہو سکتا ہے؟ بس اگر انسان خدا ہے تو پھر اس کی خدائی کے صفات اس کے ساتھ ہونے ضروری ہیں۔ اگر صفات نہیں تو پھر نادانی سے اسے خدا بنایا جاتا ہے۔ انسان ایسی مصیبتوں اور مشکلات میں گرفتار ہوتا ہے کہ ٹکرے مارتا پھرتا ہے، اور ایسا سرگردان ہوتا ہے کہ کچھ پتہ نہیں لگتا۔ ہزاروں آرزوئیں اور تمنائیں ایسی ہوتی ہیں کہ پوری ہونے میں نہیں آتی۔ کیا خدا تعالیٰ کے ارادے بھی اس قسم کے ہوتے ہیں کہ پورے نہ ہوں؟ اس کی شان تو یہ ہے، اذا اراد شین ان یقول له کن فیکون، یاسین آیت 83۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ وہ جو انسان کو اپنے ارادوں میں نامراد کرتا ہے، وہ کوئی الگ اور طاقتور ہستی ہے۔ اگر دونوں ایک ہی ہوتے تو یہ نامرادی نہ ہونے پاتی۔ یہ باتیں قرآن شریف کی تعلیم کے سری خلاف ہیں، اور خدا تعالیٰ کے حضور خطرناک گستاخی کی باتیں ہیں۔ اس قسم کے اعتراض کرنا کہ پھر دنیا کہاں سے بنائی، بے ادبی ہے۔ جب خدا تعالیٰ کو قادر مان لیا، پھر ایسے اعتراضات کیوں کیے جاویں؟ آریہ بھی اس قسم کے اعتراضات کیا کرتے ہیں، وہ خدا تعالیٰ کو اپنی قوت اور طاقت کے پیمانے سے ناپنا چاہتے ہیں۔ پھر دیکھو، وجودیوں کے بڑے بڑے صوفی مرے ہیں اور مرتے ہیں۔ اگر وہ خدا تھے تو ان کو تو اس وقت خدائی کا کرشمہ دکھانا چاہیے تھا، نہ یہ کہ عاجز انسان کی طرح تڑپ کر جان دے دی۔ یاد رکھو انسان کی سعادت یہی ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کے کاموں میں اپنے دخل نہ دے بلکہ اپنی سچی عبودیت کا اعتراف کرے. ہمارا تو یہی ایمان ہے اور مذہب ہے کہ فوق الفوق قادر ہستی ہے جو ہم پر کام کرتی ہے, جدھر چاہتی ہے لے جاتی ہے. وہ خالق ہے, ہم مخلوق ہیں. وہ حی قیوم ہے اور ہم ایک عاجز مخلوق. قرآن شریف میں جو حضرت سلیمان اور بلقیس کا ذکر ہے کہ اس نے پانی کو دیکھ کر اپنی پنڈلی سے کپڑا اٹھایا, اس میں بھی یہی تعلیم ہے جو حضرت سلیمان نے اس عورت کو دی تھی. وہ درست آفتاب پرستی کرتی تھی, اس کو اس طریق سے انہوں نے سمجھایا کہ جیسے یہ پانی شیشے کے اندر چل رہا ہے, دراصل اوپر شیشہ ہی ہے, اسی طرح پر آفتاب کو روشنی اور ضیاء بخشنے والی ایک اور زبردست طاقت ہے. اور یہ اعتراض جو کیا جاتا ہے کہ قرآن شریف غیریت اٹھانے آیا تھا, اس کو وجودیوں نے سمجھا نہیں. قرآن شریف ایک اتحاد عام مسلمانوں میں قائم کرتا ہے, نہ یہ کہ خالق اور مخلوق کو متحد فی الذات کر دے. نظائر کے بغیر تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا. بس ایسی کوئی مثال وجودیوں کو پیش کرنی چاہیے جس سے یہ معلوم ہو جاوے کہ خالق اور مخلوق ایک ہی ہیں. انسان گناہ سے محبت کرتا ہے, پھر وہ عین خدا کیوں کرو سکتا ہے؟ وجودی ہم کہتے ہیں یہ غلط ہے, ہم تو مخلوق مانتے ہیں, کوئی الگ خدا تو تجویز نہیں کرتے. اور پھر مخلوق بھی ایسے مانتے ہیں جس پر سارا ہی تصرف خدا تعالیٰ کا ہے, کیونکہ وہ حی و قیوم خدا ہے جس کے سہارے سے زندگی قائم ہے. خدا تعالیٰ اس قسم کا حی و قیوم نہیں ہے کہ جیسے معمار کی عمارت کو ضرورت نہیں ہوتی کہ معمار اس کے ساتھ زندہ رہے. یعنی اگر معمار مر جاوے تو عمارت کو اس کے مرنے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا, بلکہ مخلوق کسی صورت میں اس کے سہارے سے الگ ہو ہی نہیں سکتی, بلکہ اور مخلوق کی زندگی اور قیام کا اصلی ذریعہ وہی ہے. ہم عین غیر کی بحث میں ہرگز نہیں پڑتے. قرآن شریف نے ان اصطلاحوں کو کبھی بیان نہیں کیا جو تعلقات خالق اور مخلوق کے اس نے بیان کیے ہیں. ان سے باہر جانا گستاخی اور بے ادبی ہے. شیخ محی الدین سے پہلے اس وحدت وجود کا نام و نشان نہ تھا, ہاں وحدت شہودی تھی, یعنی خدا تعالیٰ کے مشاہدہ میں اپنے آپ کو فانی سمجھنا. وحدت شہودی میں من تو شدم تو منشودی استدائے محبت کا تقاضا تھا. وجودیوں نے اسے تجاوز کر کے وہ کام کیا جو ڈاکٹر اور فلاسفر کرتے ہیں کہ وہ خدائی کے حصہ دار بنتے ہیں. اور دیکھا گیا ہے کہ یہ وحدت وجود والے عموماً عبادی ہوتے ہیں اور نماز اور روزہ کی ہرگز پرواہ نہیں کرتے, یہاں تک کہ کنجروں کے ساتھ بھی تعلقات رکھتے ہیں, ان کو کوئی پرہیز اور عذر نہیں ہوتا. شہود کی حقیقت تو یہی ہے کہ جیسے لوہے کو آگ میں ڈالا جاوے اور وہ اس قدر گرم ہو جاوے کہ سرخ آگ کی طرح ہو جاوے, اس وقت اگرچہ آگ کے خواص اس میں پائے جاتے ہیں تاہم وہ آگ نہیں کہلا سکتا. اسی طرح جس شخص کو خدا تعالیٰ سے تعلقات قوی اور شدید ہوتے ہیں اور فنا فی اللہ کے درجے پر ہوتا ہے, اس سے بسا اوقات خارق عادت معجزات صادر ہوتے ہیں جو اپنے اندر ایک قسم کی اقتداری قوت کا نمونہ رکھتے ہیں. لوگ اپنی غلط فہمی اور کمزوری سے یہ گمان کر بیٹھتے ہیں کہ شاید یہ خدا ہو. شہودی حالت میں اکثر امور ان کے مرضی کے موافق ہو جاتے ہیں, جیسے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فعلوں کو خدا تعالیٰ نے اپنا فعل قرار دیا ہے, اور الیوم اکملت لکم دینکم اور اذا جا نصر اللہ کی صدا آپ کو آ گئی. 4 اگست 1902. 4 اگست کی شام کو بعد نماز مغرب حجت اللہ حسب معمول تشریف فرما ہوئے. خدام پروانہ وار ارد گرد تھے. ایک نوجوان نے عرض کی کہ میں اپنا خواب بیان کرنا چاہتا ہوں. فرمایا کل صبح کو بیان کرو, مسنون طریق یہی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی صبح ہی کو خواب سنا کرتے تھے. اثنائے کلام میں اس امر پر تذکرہ ہوا کہ فیضی ساکن بھی نے اعجاز المسیح کا جواب لکھنا چاہا تھا جو خدا تعالیٰ کے وعدے کے موافق جو اعجاز المسیح کے ٹائٹل پیج پر درج ہے با مراد نہ ہو سکا, بلکہ اس دنیا سے اٹھ گیا. حضرت حجت اللہ نے فرمایا یہ کس قدر زبردست نشان ہے خدا کی طرف سے ہماری تصدیق اور تائید میں, کیونکہ قرآن شریف میں آیا ہے وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ, سورہ رعد آیت 18. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ سلسلہ جیسے کہ ہمارے مخالف مشہور کرتے ہیں خدا تعالیٰ کی طرف سے نہیں تھا, تو چاہیے تھا کہ فیضی نے جو لوگوں کی نفرتانی کا کام شروع کیا تھا اس میں اس کی تائید کی جاتی. لیکن اس طرح پر اس کا جوانہ مرگ ہو جانا صاف ثابت کرتا ہے کہ سلسلے کی مخالفت کے لیے قلم اٹھانا لوگوں کی نفع رسانی کا کام نہ تھا۔ کم از کم ہمارے مخالفوں کو بھی اتنا تو تسلیم کرنا پڑے گا کہ اس کی نیت نیک نہ تھی، ورنہ کیا وجہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے اس کی تائید نہ کی اور اس کو مہلت نہ ملی کہ اس کو تمام کا لیتا۔ میرے اپنے الہام میں بھی یہ ہے، وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ۔ 30 برس سے زیادہ عرصہ ہوا جب میں تب سے سخت بیمار ہوا، اس قدر شدید تب مجھے چڑھی ہوئی تھی کہ گویا بہت سے انگارے سینے پہ رکھے ہوئے معلوم ہوتے تھے۔ اس اثناء میں مجھے الہام ہوا، وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ۔ یہ اعتراض جو کیا جاتا ہے کہ بعض مخالف اسلام بھی لمبی عمریں حاصل کرتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ میرے نزدیک اس کا سبب یہ ہے کہ ان کا وجود بھی بعض رنگ میں مفید ہی ہوتا ہے۔ دیکھو، ابو جہل بدر کی جنگ تک زندہ رہا۔ اصل بات یہ ہے کہ اگر مخالف اعتراض نہ کرتے تو قرآن شریف کے 30 پارے کہاں سے آتے؟ جس کے وجود کو اللہ تعالیٰ مفید سمجھتا ہے اسے مہلت دیتا ہے۔ ہمارے مخالف بھی جو زندہ ہیں وہ مخالفت کرتے ہیں، ان کے وجود سے بھی یہ فائدہ پہنچتا ہے کہ خدا تعالیٰ قرآن شریف کے حقائق و معارف عطا کرتا ہے۔ اب اگر میرے علی شاہ اتنا شور نہ مچاتا تو نزول مسیح کیسے لکھا جاتا؟ اسی طرح پر جو دوسرے مذاہب باقی ہیں ان کے بقا کا بھی یہی باعث ہے تاکہ اسلام کے اصولوں کی خوبی اور حسن ظاہر ہو۔ اب دیکھ لو کہ نیوگ اور کفارے کے اعتقاد والے مذہب اگر موجود نہ ہوتے تو اسلام کے خوبیوں کا امتیاز کیسے ہوتا؟ غرض، مخالف کا وجود اگر مفید ہو تو اللہ تعالیٰ اسے مہلت دیتا ہے۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود، 6 اگست 1902۔ 6 اگست کی شام کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام تشریف لائے۔ پیر گولڑی کی اس پرفن کاروائی کا ذکر تھا جو اس نے اپنی کتاب سیف چشتیائی کی تعلیم میں کی ہے اور جس کا راز اگلی اشاعت میں بالکل کھول دیا جاوے گا اور دنیا کو دکھایا جاوے گا کہ کفن خسوٹ مصنف بھی دنیا میں ہیں۔ اس کے بعد امریکہ کے مشہور مفتری مدعی الیاس ڈوئی کا اخبار پڑھا گیا جو مفتی محمد صادق صاحب ایک عرصہ سے سنایا کرتے ہیں۔ ڈوئی نے اپنے مخالف قوموں بادشاہتوں اپنے مخالف قوموں بادشاہوں اور سلطنتوں کے نسبت پیشگوئی کی ہے کہ وہ تباہ ہو جائیں گے۔ اس پر حضرت اقدس کی رگے غیرت و حمیت دینی جوش میں آئی اور فرمایا کہ مفتری کذاب اسلام کا خطرناک دشمن ہے، بہتر ہے اس کے نام ایک کھلا خط چھاپ کر بھیجا جاوے اور اس کو مقابلہ کے لیے بلایا جاوے۔ اسلام کے سوا دنیا میں کوئی سچا مذہب نہیں ہے اور اسلام کی تائید میں برکات اور نشان ظاہر ہوتے ہیں۔ میرا یقین ہے کہ اگر یہ مفتری میرا مقابلہ کرے گا تو سخت شکست کھائے گا اور اب وقت آ گیا ہے کہ خدا تعالیٰ اس کے افتراء سے اس کو سزا دے۔ غرض، یہ قرار پایا کہ 7 اگست کو حضرت اقدس ایک خط اس مفتری کو لکھیں اور اسے نشان نمائی کے میدان میں آنے کی دعوت کریں۔ یہ خط انگریزی زبان میں ترجمہ ہو کر مختلف اخبارات میں بھی شائع ہوگا اور بھیجا جاوے گا۔ نزول المسیح جو آج کل لکھ رہے ہیں پیر گولڑی کی کتاب سیف چشتیائی بھی زیر نظر ہے۔ اس پر کسی قدر توجہ کرنے سے یہ الہام ہوا، انی انا ربک القدیر لا مبدل لکلماتی۔ 7 اگست 1902، 7 اگست کی صبح کو حسب معمول سیر کو نکلے، ایڈیٹر الحکم نے عرض کیا کہ حضور امسال شکاگو کی طرز پر ایک مذہبی کانفرنس جاپان میں ہونے والی ہے جس میں مشرقی دنیا کے مذاہب کے سرکردہ ممبروں کا اجتماع ہوگا اور اپنے اپنے مذہب کی خوبیوں پر لیکچر دیے جائیں گے۔ کیا اچھا ہو اگر حضور کی طرف سے اس تقریب پر کوئی مضمون لکھا جائے اور اسلام کی خوبیاں جلسے میں پیش کی جائیں۔ ہماری جماعت کی طرف سے کوئی صاحب جیسے مولوی محمد علی صاحب ہیں چلے جائیں، جاپان کے مصارف بھی بہت نہیں ہیں اور جاپان والوں نے ہندوستانیوں کو دعوت کی ہے کہ وہ ہندوستان سے جانے والوں کے لیے اپنا الگ جہاز بھیجنے کا ارادہ ظاہر کرتے ہیں۔ اس پر فرمایا، بے شک ہم تو ہر وقت تیار ہیں، اگر یہ معلوم ہو جاوے کہ وہ کب ہوگی اور اس کے قواعد کیا ہیں تو ہم اسلام کی خوبیوں اور دوسرے مذاہب کے ساتھ اس کا مقابلہ کر کے دکھا سکتے ہیں، اور اسلام یہ ایسا مذہب ہے جو کہ ہر میدان میں کامیاب ہو سکتا ہے، کیونکہ مذہب کے تین جزء ہیں، اول خدا شناسی، مخلوق کے ساتھ تعلق، اور اس کے تعلق اور اپنے نفس کے حقوق۔ جس قدر مذاہب اس وقت موجود ہیں بجز اسلام کے جو ہم پیش کرتے ہیں، سب نے بے اعتدالی کی ہوئی ہے، پس اسلام ہی کامیاب ہوگا۔ ذکر کیا گیا کہ وہاں بدھ مذہب ہے، اس کا ذکر بدھ مذہب دراصل سناتن دھرم ہی کی ایک شاخ ہے۔ بدھ نے جو اوائل میں اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ دیا اور قطع تعلق کر لیا، شریعت اسلام نے اس کو جائز نہیں رکھا۔ اسلام نے خدا تعالیٰ کی طرف توجہ کرنے اور مخلوق سے تعلق رکھنے میں کوئی تناقض بیان نہیں کیا۔ بدھ نے اول ہی قدم پر غلطی کھائی ہے اور اس میں دہریت پائی جاتی ہے۔ مجھے اس بات سے کبھی تعجب نہیں ہوتا کہ ایک کتا مردار کیوں کھاتا ہے، جس قدر تعجب اس بات سے ہوتا ہے کہ انسان انسان ہو کر اپنے جیسی مخلوق کی پرستش کیوں کرتا ہے۔ اس لیے اس وقت جب خدا نے یہ سلسلہ قائم کیا ہے، تو سب سے اول میرا فرض ہے کہ خدا کی توحید قائم کرنے کے لیے تبلیغ اور اشاعت میں کوشش کروں، پس مضمون تیار ہو سکتا ہے اور وہاں بھیجا جا سکتا ہے، پہلے قواعد آنے چاہیے۔ کہ فرمایا، اس مضمون کے پڑھنے کے لیے اگر مولوی محمد علی صاحب اگر اس فرمایا اس مضمون کے پڑھنے کے لیے اگر مولوی عبد الکریم صاحب جائیں تو خوب ہے، ان کی آواز بڑی باروب اور زبردست ہے، اور وہ انگریزی لکھا ہوا ہو تو اسے خوب پڑھ سکتے ہیں، اور ساتھ مولوی محمد علی صاحب بھی ہوں، اور ایک اور شخص بھی چاہیے، الرفیق و ثم الطریق۔ پھر اس سلسلہ کلام میں ارشاد فرمایا، زمانے میں باوجود استغراق دنیا کے مذہب کی طرف بھی توجہ ہو گئی ہے، اور مذہبی چھیڑ چھاڑ کا ایسا سلسلہ جاری ہو گیا ہے کہ پہلے کبھی ایسا موقع نہیں ملا۔ پھر اس ذکر پر کہ انجمن حمایت اسلام کو بعض اخباروں نے توجہ دلائی ہے کہ وہ کوئی آدمی بھیجیں، فرمایا، ہمارے مخالف اسلام کو کیا پیش کریں گے جبکہ اسلام کی خوبیوں کا خود ان کو اعتراف نہیں ہے۔ اول خدا تعالیٰ کی توحید اسلام نے بڑے زور سے قائم کی، مگر جب یہ مسیح میں خدائی صفات کو قائم کرتے اور مانتے ہیں تو توحید کہاں رہی؟ پھر برکات اسلام کا فخر ہے، مگر یہ لوگ اس میں بھی منکر ہیں۔ اگر پچھلے قصے پیش کریں ساتن والے بھی کر سکتے ہیں۔ اسلام تو اس پھل کی طرح تھا جو تازہ بتازہ ہو، جس کے کھانے سے لذت اور خوشی محسوس ہوتی ہے، مگر اب ان لوگوں نے وہ حالت کر دینی چاہیے جیسے ایک سڑا ہوا پھل ہو جس کی افونت دماغ کو خراب کر دے۔ خدا تعالیٰ نے اپنے وعدے کے موافق اسلام کو تازہ ہی رکھا ہے، اور اس لیے بجوز ہمارے کوئی دوسرا اس کو پیش نہیں کر سکتا۔ آج اسلام کو وہی کامیاب کر سکتا ہے جو بیان کرتے کرتے مسیح کو قبر تک پہنچا دے۔ پھر اسی سلسلے میں فرمایا کہ خدا تعالیٰ نے جو ابراہیم میں وعدہ کیا تھا، یَنصُرُكَ اللّٰهُ فِی مَوَاطِنَ، یعنی اللہ بہت سے میدانوں میں تیری مدد کرے گا، اب تک جس قدر میدان ہمارے سامنے آئے خدا تعالیٰ نے فتح دی۔ 8 اگست 1902 کی شام حضرت اقدس علیہ السلام نے مولوی محمد علی صاحب کو وہ چٹھی دی جو ڈاکٹر ڈوئی امریکہ کے مشہور عیسائی مفتری کے نام لکھی ہے، چنانچہ وہ چٹھی پڑھ کر سنائی گئی۔ اس چٹھی کو ہم انشاءاللہ آخر ستمبر 1902 تک الحکم میں شائع کرنے کے قابل ہو سکیں گے۔ تام حاصل بالمطلب کے طور پر اتنا اب بھی لکھ دیتے ہیں کہ حضرت اقدس نے اس چٹھی میں ایک عظیم الشان فیصلے کی بنیاد رکھ دی ہے۔ ہمارے ناظرین اخبار کو غالباً معلوم ہوگا کہ ڈاکٹر ڈوئی کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ عہد نامہ کا رسول ہے، وہ الیاس پیغمبر ہے جس کا آنا مسیح سے پہلے ضروری تھا، اور اس نے اپنے اخبار میں یہ پیشگوئی کی ہے کہ وہ سلطنت، وہ انسان، وہ قوم ہلاک ہو جائے گی جو اس کو رسول نہیں مانتے، اور مسلمانوں کا خصوصیت سے ذکر کیا ہے، اور اس پیشگوئی میں ہماری گورنمنٹ کو بھی داخل کر لیا ہے اور تمام دنیا کی سلطنتوں کو شامل کیا ہے۔ حضرت اقدس نے اس چٹھی کے ذریعے ڈاکٹر ڈوئی کو دعوت کی ہے کہ اب فیصلے کا آسان طریق ہے، اس قدر مسلمانوں کے ہلاک کرنے کی ضرورت نہیں، क्योंकि मसीह माऊद जिसका डॉक्टर डोई इंतजार करता है आ गया है। वो मैं हूं, मेरे साथ मुकाबला करके ये फैसला हो सकता है कि कौन काजिब और मुफ्तरी है। डॉक्टर डोई अपने मुरीदों में से 1,000 आदमी के दस्तक देकर एक कसम इस तरह शायर कर दे कि हम दोनों में से जो काजिब और मुफ्तरी है वो रात बाद और सादिक से पहले हलाक हो जावे, बस फिर काजिब की मौत खुद एक निशान हो जाएगी। ये खुलासा इस चिट्ठी का है जिसमें और भी बहुत से हकायक हैं। हजरत अक्दस ने यह भी जिक्र किया है कि अब वो वक्त आ गया है कि हमेशा के लिए साबित कर दिया जावे कि यह गलत ख्याल है कि तलवार कभी मजहब का फैसला नहीं कर सकती। यानी मसला जहाद पर रोशनी डाली है और इसके जमन में हजरत मसीह की मौत और आपकी कब्र पर बहस की है और इन वाकयात के बिना पर जो अंजील में दर्ज हुए हैं साबित किया है कि वो सलीब पर नहीं मरे बल्कि वहां से बचकर निकल खड़े हुए और कश्मीर में आकर फौत हुए। इस चिट्ठी के खत्म करने के बाद मौलवी अब्दुल्ला साहब कश्मीरी ने एक फारसी नज़्म गाजी व गौड़ी के जवाब में पढ़ी। फिर मौलवी जमालुद्दीन साहब शेखवा वाले ने एक पंजाबी नज़्म तस्दीकुल मसीह में जसोल के खयातों को मुखातब करके लिखी गई है पढ़कर सुनाई, जिसमें हजरत हुज्जतुल्लाह की सदाकत का मेयार, आपकी अजीम शान कामयाबियां और दुश्मनों के नामरादियां मजकूर थीं। इन नज़मों के पढ़े जाने के बाद नमाज इशा अदा की गई। मलफूजात हजरत मसीह माऊद। 9 अगस्त सन 1902। शहर में मुख्तलिफ तस्करों के बाद कैसरे हिंद की ताजपोशी का जिक्र आया। हजरत अकदस ने फरमाया कि रईयत की बड़ी खुशकिस्मती है कि शाह एडवर्ड हफ्तम हिंदुस्तान के सरपरस्त हुए। मेरी राय तो यह है कि नौजवान बादशाह की निस्बत बूढ़ा बादशाह रियाया के लिए बहुत ही मुफीद होता है, क्योंकि नौजवान अपने जज्बात और जोश के नीचे कभी कभी रियाया के हकूक और निगहदाश्त के तरीकों में फरोगदाश्त कर बैठता है। मगर उम्र रसीदा बादशाह अपनी उम्र के मुख्तलिफ हिस्सों में गुजर जाने के बायस तजर्बाकार होता है, इसके जज्बात दबे हुए होते हैं, खुदा का खौफ उसके दिल में पैदा हो जाता है, इसलिए वो रियाया के लिए बहुत ही मुफीद और खैरख्वाह होता है। 9 अगस्त सन 1902 की शाम हजरत अकदस नमाज मगरिब से फारिग होकर हसब मामूल बैठ गए। थोड़ी देर के बाद कपूरथले से आए हुए 2-3 आवाब ने बैत की। बैत के बाद एक साहिब की निस्बत अर्ज किया गया कि यह कारी है। आपने फरमाया कि कुछ सुनाओ। चुनांचे उन्होंने हजरत अकदस के इरशाद के मुआफिक सूरह मरियम का एक रुकू नहायत ही उमदा तौर पर पढ़कर सुनाया। इसके बाद कारी साहब से हजरत अकदस मामूली अमूर दरिया फरमाते रहे। अजां बाद कारी साहब ने अर्ज की कि हजूर, बहुत अरसे से मुझे इस अम्र का इश्तियाक है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज्यारत मुझे हो जावे, इसलिए आपको वजीफा मुझे बता दीजिए कि एक झलक हो जावे। इस पर हजरत अकदस ने फरमाया, ज्यारत रसूल असल मकसद नहीं। देखो, आपने मेरी बैत की, जो शख्स बैत में दाखिल होता है उसके लिए जरूरी है कि वो उन मकासिद को मद्देनजर रखे जो बैत से हैं। ये अमूर के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज्यारत हो जावे असल मंशा और मुद्दा से दूर हैं। इंसान का असल मंशा यह हरगिज नहीं होना चाहिए। कुरान शरीफ में भी ये असल मकसद नहीं रखा गया, बल्कि फरमाया, इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिउनी युहिब्बुकुम अल्लाह, आले इमरान आयत 32। असल गर्ज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची इत्तिबा है। जब इंसान आपकी इत्तिबा में खोया जाता है तो ऐसा भी हो जाता है ज़िमनन ज़ियारत भी हो जावे, जैसे कोई मेज़बान किसी की दावत करता है तो वो इसके लिए उम्दा खाने लाता है, लेकिन इन खानों के साथ वो एक दस्तरखान भी ले आता है, हाथ भी धुलाए जाते हैं, हालांकि असल मकसद तो खाना होता है। इसी तरह पर जो शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची इत्तिबा करता है उसको अपना मकसद ठहराता है, इसके साथ आपकी ज़ियारत का हो जाना भी किसी वक्त मुमकिन है। देखो, बहुत से लोग जहाँ जो बैत करने के लिए आते हैं वो मुझे देखते हैं, लेकिन अगर उनमें वो तब्दीली जो मेरी असल गर्ज है और जिसके लिए मैं भेजा गया हूँ नहीं होती तो मेरे देखने से उनको क्या फायदा हुआ। इस तरह खुदा ताला के नज़दीक वो शख्स बड़े ही बदकिस्मत है اور اس کی کچھ بھی قدر اللہ تعالیٰ کے حضور نہیں، جس نے گو سارے انبیاء علیہ السلام کی زیارت کی ہو، مگر وہ سچا اخلاص، وفاداری اور خدا تعالیٰ پر سچا ایمان، خشیت اللہ اور تقویٰ اس کے دل میں موجود نہ ہو. بس یاد رکھو، نیری زیارتوں سے کچھ نہیں ہوتا. خدا تعالیٰ نے جو پہلی دعا سکھلائی ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اگر اللہ تعالیٰ کا اصل مقصود زیارت ہوتا تو وہ اہدنا کی جگہ ارنا صور الذین انعمت علیہم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی میں دیکھ لو کہ آپ نے کبھی یہ خواہش نہیں کی کہ مجھے ابراہیم علیہ السلام کی زیارت ہو جائے، گو آپ کو معراج میں سب کی زیارت بھی ہو گئی. بس یہ امر مقصود بالذات ہرگز نہیں ہونا چاہیے، اصل مقصد سچی اتباع ہے. کیونکہ سورہ فاتحہ کا ذکر تھا، حضور نے فرمایا اس میں تین گروہوں کا ذکر ہے، اول منعم علیہم، دوم مغلوب، ثم ضالین. مغلوب سے مراد بالاتفاق یہود ہیں اور ضالین سے نصارہ. اب تو سیدھی بات ہے کہ کوئی دانش مند باپ بھی اپنی اولاد کو وہ تعلیم نہیں دیتا جو اس کے لیے کام آنے والی نہ ہو، پھر خدا تعالیٰ کی نسبت یہ کیوں کر روا رکھ سکتے ہیں کہ اس نے ایسی تعلیم دعا ایسی دعا تعلیم کی ہے کہ جو پیش آنے والے امور نہ تھے. نہیں، بلکہ یہ امور سب واقع ہونے والے تھے. مغلوب سے مراد یہود ہیں، اور دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امت کے بعض لوگ یہودی صفت ہو جائیں گے، یہاں تک کہ ان سے تشبہ اختیار کریں گے کہ اگر یہودی نے ماں سے زنا کیا ہو تو وہ بھی کریں گے. اب وہ یہودی جو خدا تعالیٰ کے عذاب کے نیچے آئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے ان پر لعنت پڑی تھی، اس سے صاف پایا جاتا ہے کہ مسیح موعود کے زمانے میں یہ سب واقعات پیش آئیں گے. وہ وقت اب آ گیا ہے، میری مخالفت میں یہ لوگ ان سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں رہے. اس کے بعد حضرت مولانا نور الدین صاحب نے عرض کی کہ حضور، ایک سوال اکثر آدمی دریافت کرتے ہیں کہ ان کو بعض وقت ایسے واقعات پیش آتے ہیں کہ جب تک وہ کسی اہلکار وغیرہ کو کچھ نہ دیں ان کا کام نہیں ہوتا اور وہ تباہ کر دے جاتے ہیں. اس پر حضور نے فرمایا، میرے نزدیک رشوت کی یہ تعریف ہے، میرے نزدیک رشوت کی یہ تعریف ہے کہ کسی کے حقوق کو زائل کرنے کے واسطے یا ناجائز طور پر گورنمنٹ کے حقوق کو دبانے یا لینے کے لیے کوئی مابل اعتزاز کسی کو دیا جائے، لیکن اگر ایسی صورت ہو کہ کسی دوسرے کا اس سے کوئی نقصان نہ ہو اور نہ کسی دوسرے کا کوئی حق ہو، صرف اس لحاظ سے کہ اپنے حقوق کی حفاظت میں کچھ دے دیا جاوے، تو کوئی حرج نہیں، اور یہ رشوت نہیں. بلکہ اس کی مثال ایسی ہے کہ ہم راستے پر چلے جاویں اور سامنے کوئی کتا آ جاوے تو اس کو ایک ٹکڑا روٹی کا ڈال کر اپنے طور پر جاویں اور اس کے شر سے محفوظ رہیں.